حضرت طاہر صاحب دامت برکاتہم کے اشعار.
اسی واسطے تمہیں رکھ رہا ہوں، اسی واسطے تمہیں رکھ رہا ہوں، متاع دل کو سنبھال کر اسی واسطے تو میں رکھ رہا ہوں، متاع دل کو سنبھال کر میرے پاس اور بچے گا کیا، تیری چاہتوں کو نکال گئے میرے پاس اور بچے گا کیا، تیری چاہتوں کو نکال گئے اسی واسطے تو میں رکھ رہا ہوں، متاع دل سنبھال کر میرے پاس اور بچے گا کیا، تیری چاہتوں کو نکال کر. بڑی مشکلوں سے جوان کیے یہ رنج و غم تیرے پال کر، بڑی مشکلوں سے جوان کیے ہیں یہ رنج و غم تیرے پال کر، ہے تجھے پہ اب میرا فیصلہ، تو نے ڈھال رکھ کے نہال کر، ہے تجھے پہ اب میرا فیصلہ، تو نے ڈھال رکھ کے نہال کر. بڑی مشکلوں سے جوان کیے یہ رنج و غم تیرے پال کر، ہے تجھے پہ اب میرا فیصلہ، تو نے ڈھال رکھ کے نہال گئے. دمِ وصل کیا، دمِ وصل کیا میں تمام عمر اسی مشغلے میں گزار دوں، دمِ وصل کیا میں تمام اسی مشغلے میں گزار دوں، تو سوال کر میں جواب دوں، میں جواب دوں تو سوال کر، تو سوال کر میں جواب دوں، میں جواب دوں تو سوال کر. کبھی تو بھی طائب خوش نوا، نکلا پرے بے مجاز سے، کبھی تو بھی طائب خوش نوا، نکلا پرے بے مجاز سے، جو سنے وہ تیری مثال دے، کوئی قائم ایسی مثال کر، جو سنے وہ تیری مثال دے، کوئی قائم ایسی مثال کر. کبھی تو بھی طائب خوش نوا، نکلا فریب مجاز سے جو سنے وہ تیری مثال دے، کوئی قائم ایسی مثال کر جو سنے وہ تیری مثال دے، کوئی قائم ایسی مثال کر دم وصل کیا میں تمام اسی مشغلے میں گزار دوں، تو سوال کر میں جواب دوں، میں جواب دوں تو سوال کر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. ہمارے مفتی انوار صاحب کی اہلیہ کی طبیعت ناساز ہے، جس کی وجہ سے جو نشروتی پڑھی جاتی ہے وہ نہیں پڑھی گئی. خاص دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے. حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا اللہ سے راز و نیاز. تو میں حضرت کی عبادت کی کیفیت بتا رہا تھا کہ میں نے اسی محراب میں خود دیکھا کہ حضرت تلاوت کرتے کرتے اچھل جاتے تھے. معلوم ہوتا تھا جیسے شدید بھوک میں کوئی گلاب جامن یا شامی کباب کھا رہا ہے. ایک دفعہ میں نے دیکھا، کوئی دوسرا نہیں تھا بلکہ میں بھی چھپا ہوا تھا. حضرت کو بھی احساس نہیں تھا کہ اختر بھی یہاں ہے. حضرت نے تلاوت روک کر فرمایا، آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں، آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں. آہ یہ وہی محراب ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر مخلوق میں سے کون تھا جس سے حضرت یہ فرما رہے تھے. ذرا سوچئے، جب مسجد میں کوئی نہ ہو، خادم بھی چھپا ہوا ہو، محراب میں بھی کوئی نہ ہو، تو کس سے کہتے ہوں گے؟ حضرت والا کی روح مبارک اس درجے عاشق کی کہ واقعی اپنے وقت کے صدیق تھے. آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں، خالی میں نہیں جانتا. میں بھی حضرت کی نقل کرتا ہوں، اپنی طبیعت سے مجبور ہوں. میرے حضرت جب تلاوت و ذکر کرتے تھے، درمیان میں اللہ 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 اللہ، ایسے جیسے قلب و روح بے چین ہو اور قلب اپنی فداکاری پیش کرتا رہتا تھا. میں اس کونے میں بیٹھا رہتا تھا تاکہ حضرت کو یہ معلوم نہ ہو میری عبادت کا، میرے اور اللہ کے درمیان میں کوئی راز لینے والا بیٹھا ہوا ہے. چھپ کر بیٹھتا تھا، چھپا اس لیے رہتا تھا تاکہ میرے شیخ کے مقام میں خلوت سے آگاہ رہوں، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا تھا. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی نصیحت بھی ہے کہ اللہ والے اگر عبادت میں مشغول ہوں تو ایسی جگہ نہ بیٹھو کہ ان کی نظر پڑ جائے اور انہیں یہ محسوس ہو کہ کوئی اور بھی ہے، تاکہ ان کے خانہ خلوت میں کوئی مانع خلوت نہ ہو. واہ یہ کیسا جملہ ادا ہو گیا! اب پتہ چلا آپ کو میرے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ سوچے ہوئے نہیں ہوتے، یہ ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے. تو حضرت والا کتاب میں جگہ جگہ شعر آئے گا کہ چاند تارے میری قدموں میں بچھے جاتے ہیں، چاند تارے میری قدموں میں بچھے جاتے ہیں، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ دیکھیے ابھی بھی کمال اپنی طرف نہیں ہے کہ میرے مجاہدے، بلکہ فرمایا یہ ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ کو میں نے اپنے زمانے میں زیادہ کتب بینی کرتے نہیں دیکھا، یعنی کتابیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، بس عبادت میں مست تھے۔ اصل میں حال غالب ہو گیا تھا، جبکہ کتابیں اتنی تھی کہ ذخیرہ لاکھوں روپے کا تھا۔ حضرت کبھی کبھی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کبیر سناتے تھے، فرماتے تھے لانا ذرا تفسیر کبیر، اس میں سے کچھ سنا دوں۔ پھر حضرت کی عربی کا کیا کہنا، حضرت کی عربی اتنی مضبوط تھی جیسے ہماری اردو۔ حضرت پر جب علوم کی بارش ہوتی تھی، کیا عرض کروں، اور حافظہ بھی بہت قوی تھا، معمولات کے درمیان میں کوئی علم کی بات بھی کر لیتے تھے، وہ سب مجھے لکھا دیتے تھے۔ اس کی مثال دوں گا، اس کو مولوی عبداللہ زیادہ سمجھیں گے، مولوی عبداللہ سے مراد آگے آ جائے گا۔ حضرت والا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے جو پوتے تھے، حضرت مفتی عبداللہ پھول پوری صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مجھ میرا نصیب فرمائے، ابھی پچھلے دنوں کچھ بیمار ہو گئے تھے۔ اس کی مثال دوں گا، اس کو مولوی عبداللہ زیادہ سمجھیں گے، آپ لوگ بھی سمجھ جائیں گے۔ ایک حدیث پاک ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی من نوافل حتی احبہ فاذا احببته فکنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به ویده التی یبطش بها ورجله التی یمشی بها۔ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اس کے راوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کی شرح بہت نازک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ عبادت نافلہ کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میری آنکھ سے دیکھتا ہے، اور میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، وہ میری زبان سے بولتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، وہ میرے کان سے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے۔ یہ اتنی مشکل حدیث ہے کہ اس کو پڑھاتے ہوئے بڑے بڑے علماء کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ کیسے سمجھائیں اللہ کی آنکھ کیسی جو ہماری آنکھ بن جائے گا۔ لیکن اب سنیے، میرے شیخ نے اس کو پڑھایا تو کیسے پڑھایا۔ آج بنگلہ دیش کے بڑے بڑے علماء میری مجلس میں بیٹھتے ہیں، 20-20 سال بخاری شریف پڑھانے والے محدثین میں میرا بیان ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور پھر یہی شعر پڑھتا ہوں، چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھیں۔ میرے شیخ نے اب اس حدیث کی شرح آ رہی ہے، میرے شیخ نے اس حدیث کی یہ شرح فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت چھا جاتی ہے تو جو چیز غالب ہوتی ہے اسی کی طرف نسبت کی جاتی ہے، جیسے کسی پر جن چڑھ گیا ہو تو اس وقت جو کچھ وہ کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہی نہیں بول رہا بلکہ جن بول رہا ہے، اگر کچھ غلط بات کہہ دے تو برا نہ ماننا کیونکہ معذور ہیں۔ ایک بنگلہ دیشی طالب علم پر ایک انگریز جن آ گیا تو وہ طالب علم انگریزی میں بات کرنے لگا، حالانکہ ایک دن بھی انگریزی اسکول نہیں گیا تھا۔ تو جب جن کے غلبے سے انسانیت مغلوب ہو جاتی ہے اور جن کی غالبیت سے اس کی تمام گفتگو کو، اس کی تمام حرکات کو جن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تو جس پر اللہ کی محبت غالب ہو جائے پھر اس کی تمام حرکات و سکنات کو حق تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے میں کیا اشکال ہے، یہاں تک کہ اس پر اللہ کا نور اتنا چھا جاتا ہے کہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے، خدا کے نور سے بولتا ہے۔ پھر اس موقع پر یہ شعر بھی حضرت پڑھتے تھے، نور او در یمن و یسر و تحت و فوق بر سرم بر گردنم مانند توق، یعنی اللہ کا نور دائیں بائیں اوپر نیچے اور میرے سر پر میری گردن پر ہر طرف ہے۔ اور اردو ہندی کے اشعار پڑھتے تھے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے۔ آپ بتائیے، یعنی علماء اس شرح کو سن کر دم ہو جاتے ہیں۔ ایک اور مثال سنیے، حضرت والا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے علوم، وہو الغفور الودود، یہاں غفور کے بہو الغفور الودود پر حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ کی الہامی تفسیر، یہاں غفور کے بعد اللہ کا نام ودود محبت کرنے والا نازل فرمانے کا کیا راز ہے؟ حضرت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جانتے ہو ہم تم کو کیوں بخشتے ہیں؟ مارے میاں کے، مارے میاں کے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ اسی باولی میں نیچے جا کر میں کپڑے دھو رہا تھا، اور اوپر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ واس جو ہے پھول پور میں ہوا تھا، جہاں حضرت والا اپنے شیخ کے ساتھ رہتے تھے۔ اسی باولی میں نیچے جا کر میں کچھ الفاظ ہندی زبان کے ہو سکتا ہے پڑھنے میں غلطی ہو جائے، اسی باولی میں نیچے جا کر میں کپڑے دھو رہا تھا اور اوپر شیخ تلاوت کرتے کرتے ماں قرآن شریف کے پہنچ گئے۔ حضرت شیخ خود تشریف لا رہے ہیں، ماں قرآن شریف کے پہنچ گئے۔ فرمائے، حکیم اختر جلدی آؤ، ایک علم حق تعالیٰ کی طرف سے ابھی ابھی عطا ہوا ہے۔ میں جلدی سے دوڑا، بھاگا گیا، جلدی سے کاپی قلم اٹھایا اور اس علم کو لکھ لیا۔ اس کا حاصل یہ ہے، اے دنیا والوں، تم جانتے ہو جب تم توبہ کرتے ہو، معافی چاہتے ہو، میں جلد کیوں معاف کر دیتا ہوں؟ مارے میا کے، تمہاری محبت کی وجہ سے۔ پورب کی زبان میں میا معنی محبت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو معاف کرتے ہیں وہ ہماری محبت کی وجہ سے ہم کو معاف کرتے ہیں۔ تفاسیر میں تفسیر بیان القرآن کا بلند مقام۔ دارالعلوم کراچی میں حضرت مفتی اعظم پاکستان کے پاس حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اختر بھی تھا۔ حضرت نے ایک مضمون بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ وہ نابینا صحابی تھے جو اپنی اصلاح کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کے سرداروں کو دعوت اسلام میں مشغول تھے، اور کفار بھی معززین شہر تھے کہ ان کے اسلام سے بہت زیادہ نفع کی توقع تھی۔ لیکن نابینا صحابی نے حاضر ہو کر کچھ دینی باتیں پوچھنی شروع کر دی تو عمس و تولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں ناگواری کے آثار ہو گئے۔ کسی نے ترجمہ کیا، آپ ترش رو ہوئے، آپ نے تیوری چڑھائی۔ لیکن ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ حضرت حکیم الامت نے جو ترجمہ عبسہ کا کیا ہے، ایسا ترجمہ کسی نے نہیں کیا، آپ چی بجی ہوئے۔ یہ ایک محبوبانہ تعبیر ہے، محبوب کی ناراضگی کی تعبیر ایسے کی جاتی ہے کہ پیشانی پر بل آ گئے، ذرا سا بل آ جائے تو عاشق گھبرا جاتا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے، لاؤ ہمارے پیر کے مقابلے میں کوئی ترجمہ، اور دیکھیے آیت یوسف و ایوب صدیق کے سارے تراجم دیکھ لو، اور پھر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھو۔ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یوسف و ایوب صدیق، اے یوسف، اے صدق مجسم۔ فرمایا، جتنے ترجمے ہیں سب دیکھو میرے شیخ حکیم سب دیکھو، پھر میرے شیخ حکیم الامت کا ترجمہ دیکھو۔ علماء فرماتے ہیں کہ تفسیر بیان القرآن کی قدر اس کو ہوگی جو بہت سی تفاسیر دیکھے، اور سب تفاسیر دیکھنے کے بعد سب سے آخر میں تفسیر بیان القرآن جب دیکھے گا تو وہ غور کرے گا کہ حضرت نے چھوٹے چھوٹے الفاظوں میں بڑی بڑی بحثیں حل کر دی ہیں۔ اور کئی دفعہ اس کا مشاہدہ ہوا کہ حضرت نے ایسے ایسے مشکل مضامین کو ایسے آسان انداز سے بیان کیے کہ اہل حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو اردو دیکھتے ہی نہیں تھے، اردو کو دیکھتے ہی نہیں تھے۔ ایک مقام فرمایا، ایک دفعہ میں کسی علمی اشکال میں پھنس گیا، ایک آیت حل نہیں ہو رہی تھی، فرمایا مختلف تفاسیریں دیکھی لیکن وہ معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا، دل میں آیا چلو بیان القرآن بھی دیکھ لیتے ہیں، یعنی کوئی حقیر نہیں سمجھتے تھے، حضرت کا مزاج ہی نہیں تھا اردو دیکھنے کا۔ تو فرمایا، چلو بیان القرآن ہی دیکھ لیتے ہیں۔ جب بیان القرآن میں دیکھا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند لفظوں میں اس مسئلے کو حل کر دیا، اور سوال کس کا تھا، علمی مسئلہ کس کا تھا؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا جس کی نظیر نہیں ملتی. تو میرے شیخ حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے متعلق جو بات ارشاد فرمائی اس کے مزے میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان کو وجد آ گیا اور فرمایا حضرت ایک آیت پر میں بیان کروں اور اسی آیت پر آپ بیان کریں تو زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ایک آیت پر میں بیان کروں اور اسی آیت پر آپ بیان کریں تو زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. اور فرمائیں آپ قلیل الکمیت اور کثیر الکیفیت ہیں, یعنی آپ کا مضمون مختصر بھی ہوتا ہے لیکن کیفیت اور اسٹیم اس میں تیز ہوتی ہے, اور ہمارا مضمون کثیر الکمیت تو ہوتا ہے لیکن قلیل الکیفیت ہوتا ہے. جیسے ریل میں وزن بہت ہے جبکہ ہوائی جہاز میں وزن اس سے کم ہوتا ہے, لیکن جتنا جلد جہاز اڑ کر پہنچتا ہے ریل نہیں پہنچتی کیونکہ دونوں کی اسٹیم میں فرق ہے. اسی طرح ایک ہی شیخ کے بہت سارے مرید ہوتے ہیں لیکن بعض مرید اپنی کیفیت روحانی کے وجہ سے دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسٹیم تھی وہ سب سے فائق تر تھی, لہذا وہ پرواز میں سب سے آگے بڑھ گئے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی, ایک تو یسار عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی دوڑ کر آئے, اور دوسرے وہو یکشا اور وہ ڈر بھی رہے تھے. تو دوڑ کر چلنا دلیل عشق ہے, جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے اور اس سے ملنا چاہتا ہے تو رفتار خود بخود تیز ہو جاتی ہے, اور اگر محبت نہ ہو تو آہستہ آہستہ چلتا ہے اور راستہ دو بھر معلوم ہوتا ہے. صحابی عشق رسول میں دوڑتے ہوئے تو آئے لیکن وہ ڈر بھی رہے تھے. ان الحال یکون قیدا لذل حال, حال ذل حال کے لیے قید ہوتا ہے. علماء حضرات اس قاعدے کو سمجھتے ہیں, کیا مطلب؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم عشق میں دوڑے ہوئے تو آئے لیکن ان کا عشق خشیت کے دائرے میں تھا, دوڑتے ہوئے تو آ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں ڈر بھی رہے ہیں. اگر اللہ کا عشق اللہ کے خوف کے دائرے سے نکل جائے تو وہی بدعت بن جاتا ہے. عشق تو بہت ہے لیکن خوف نہیں ہے تو فرمایا وہ بدعت بن جاتا ہے. بدعت وہ عشق ہے جو حدود خشیت سے تجاوز کر جائے. بدعت وہ عشق ہے جو حدود خشیت سے تجاوز کر جائے. الحمدللہ اس جملے پہ یاد آیا, کل مجھے بھی یاد نہیں رہا اور کسی ساتھی نے بھی یاد نہیں دلایا کہ لوگوں میں مشہور ہے شب معراج کے لیے, لوگوں میں مشہور ہیں شب معراج کے لیے. تو اتنا سمجھ لیں کہ معراج کا واقعہ یقینی ہے, حق ہے. اس کے بارے میں شک کرنا اپنے آپ کو گناہ میں ڈالنے کے مترادف ہیں, اور بعض اس صورت میں ایسی باتیں ہیں کہ اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ کافر بھی ہو سکتا ہے. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ واقعہ بالکل برحق ہے. ہم مفتی انوار صاحب جو حدیث کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں اس میں یہی معراج کے واقعات یہ چل رہے ہیں, لیکن 27 رجب کو معراج کا کہنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. 27 رجب کو معراج کے بارے میں کہنا کسی تاریخ کو ہوئی ہے یہ کسی روایت سے تاریخ ثابت نہیں ہے, متعین نہیں ہے. جیسے کہ شب براہت متعین ہے 15 شعبان کو, شب قدر 21-30 میں کوئی رات ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں 21-23-25-27-29, بعض حضرات فرماتے ہیں نہیں 22-24-26-28-30. تو مختلف اقوال ہیں لیکن یہ متعین ہے, لیکن شب برات متعین نہیں ہے. اس لیے اس میں کوئی اپنی عبادت ویسے ہی کر رہا ہے تو وہ الگ بات ہے, اپنے معمول کے حساب سے کچھ کر رہا ہے, لیکن اس رات کی وجہ سے کہ آج بڑی رات ہے اس لیے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے, اب یہی بدعت بن جائے گی. جو حضرت والا نے جو جملہ فرمایا یہی بات بدعت بن جائے گی کہ اس کو دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے. یہ ضیاء اللہ بھائی کہاں؟ تو یہی چیز بدعت بن جائے گی. فضل والا نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے اگر ہم اپنے دوست سے کئی عرصے کے بعد ملیں اور اس سے اتنا زور سے گلے ملیں کہ اس کی پسلیاں توڑ دیں, تو کہا جائے گا یہی کہ بدعت وہ عشق ہے جو حدود خشیت سے تجاوز کر جائے, کتنی اس بیچارے کو تکلیف ہوگی, کتنی اس کو تکلیف ہوگی کہ ہم نے اس کی, ہم تو گلے تو ہم نے محبت سے لگایا ہے, لیکن ایسی محبت کا کیا فائدہ جب جس میں آپ نے اس کی پسلیاں ہی توڑ دی. تو معراج کا واقعہ برحق ہے لیکن اس کی تاریخ متعین نہیں ہے کون سی تاریخ کو ہے, اس لیے اس میں کچھ خاص چیزیں بنانا اور پھر خاص طور پہ نوافل پڑھنا, روزہ عبادت سمجھ کے رکھنا, یہ سب چیزیں بدعت میں چلے جائیں گی. کسی کو عبادت ویسے ہی اپنے طور پہ کرتا ہے تو وہ ایسا نہیں اپنی جو عبادت ہے وہ بھی چھوڑ دیں. اگر کسی کا تہجد پڑھنے کا معمول ہے وہ کہیں اگر میں نے پڑھی میں تو بدعت میں چلے جاؤں گا, نہیں, وہ آپ کے جو معمول ہے آپ کرتے رہیں, لیکن معراج کی رات سمجھ کر کہ آج معراج کی رات ہے, ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں, اعمال نامے بدلتے ہیں, عجیب عجیب باتیں لوگوں نے ذہن پھیلائی ہوئی ہیں. شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو ہلاک کیا گناہ کرا کے, لوگوں نے مجھے ہلاک کیا توبہ کر کے, کہ ہمارا رب اتنا پیارا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے. اب شیطان ایک بندے پر محنت کرتا ہے, 50 سال اس کو دن رات گناہ میں ڈالا ہوا ہے, مختلف انداز سے گناہ کرا رہا ہے, بڑے بڑے گناہ کبیرہ کرا رہا ہے. اس نے ایک دفعہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, اللہ تعالیٰ نے سب معاف کر دیا. تو شیطان کہتا ہے میں نے لوگوں کو ہلاک کیا گناہ میں مبتلا کر کے, انہوں نے مجھے ہلاک کیا توبہ کر کے. آگے شیطان کہتا ہے کہ میں نے ان کو ہلاک کیا بدعت میں ڈال کر, جس کے بعد ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی. بدعت کا حضرت والد صاحب فرماتے ہیں یہ رسم اور بدعت یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس کو بدعت سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں کوئی بدعت کر رہا ہوں, کیونکہ وہ بدعت کو دین سمجھ کے کر رہا ہے. کوئی کہے کہ بدعت کیا چیز ہے, جو چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ان کے زمانے میں نہ ہو اور اس کو دین سمجھ کے کیا جائے, جو ان کے زمانے میں نہ ہو اور ان کو دین سمجھ کے کیا جائے. اب دیکھیے یہ اسپیکر مائک ہیں, یہ پنکھے ہیں, یہ بڑے اسپیکر اذانوں کی لگے ہوئے ہیں, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے, لیکن ہم اس کو دین سمجھ کے استعمال نہیں کرتے بلکہ دین کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں, یہ بدعت نہیں ہے. دین میں کسی چیز کا اضافہ کرنا, نماز کی 3 رکعتیں ہیں اس کو اسی طرح پڑھنا ہے, لیکن جو چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہے اس میں کسی چیز کا اضافہ کرنا یہی بدعت بن جاتی ہے. جیسے سوئم میں کسی کا انتقال ہوا اور تیسرے دن سب رشتہ داروں کو جمع کیا جاتا ہے, فونیں کی جاتی ہیں, فون نہ بھی کیا جائیں, سب بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, اس کے بعد کھانا پینا وغیرہ کا دور چلتا ہے, یہ بدعت ہے, کیونکہ یہ چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی, اس کو اب دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جب معراج کا واقعہ ہوا اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے برس زندہ رہے, 11 برس تو سے مدینہ شریف کے ہیں اور مکہ شریف کے بھی سال, کسی ایک سال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات منانا ثابت نہیں ہے, کسی ایک سال بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج منانا ثابت نہیں ہے. اب اس کو ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں تو یہی بدعت بن جائے گا, اسی بھی گریبان پکڑا جائے گا. ایک آدمی سو رہا ہے اس کی بچت ہے, ایک آدمی آج کے دن دین سمجھ کے عبادت کر رہا ہے, نفل پڑھ رہا ہے, پکڑا جائے گا, کیس چلے گا. کوئی کہیں کہ مولانا ہم نے تو قرآن ہی تو پڑھا ہے, نوافل ہی تو پڑھ رہے ہیں, ناراضگی کس بات کی ہے؟ اس کی آسان مثال دی جاتی ہے کہ مغرب میں 3 رکعتیں ہیں, اگر امام صاحب 4th رکعت پڑھانا شروع کر دیں پوری مسجد میں اللہ اکبر سبحان اللہ کی صدایں بلند ہو جائیں گی کہ امام صاحب آپ نے غلطی کی ہے. لیکن امام صاحب بھی اپنی دنیا میں مست لگے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں, 4 رکعت پوری کی, سلام کیا, بھائی کیا ہوا, کیوں چیخ رہے ہو, کیا خیریت ہو ہے؟ کہا امام صاحب مغرب آپ نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں, نماز تو خراب ہو گئی. ارے بے وقوف ہو, میں نے نماز ہی تو پڑھائی ہے اور آپ کو پتا ہے میں نے اس میں تلاوت بھی کی ہے, سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے, ہم سب کو کتنی نیکیاں ملی, پھر ہم نے رکوع بھی کیا, ہم نے 2 سجدے بھی کیے, کتنا اچھا ہم نے کام کیا ہے. لیکن پوری مسجد میں کہا جائے گا امام صاحب دوبارہ نماز پڑھائیے ورنہ ہم دوبارہ نماز پڑھتے ہیں, قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کہ دین کے مطابق نہیں ہے. دین کا اس وقت حکم یہ ہے کہ 3 رکعت پڑھو اور بس, چھٹی تمہاری آج. اسی طرح کوئی آدمی عصر کی نماز پڑھ کے گھر پہنچا، اپنے گھر کے کمرے، دروازے، پردے سب بند کر دیے اور دے دنادن نفل پڑھے جا رہے ہیں، دس رکعت پڑھ لیتا ہے، دس رکعت، بتائیے قبول ہے؟ قبول نہیں ہے. کیوں؟ نماز ہی تو پڑھی ہے میں نے، نماز تو آپ نے پڑھی ہے، لیکن اس وقت نفل پڑھنے کا وقت نہیں ہے عصر کے بعد. تو اسی طرح آپ کو جتنا قرآن پڑھنا ہے کسی کے انتقال پر پڑھیں، لیکن اس طرح جمع ہو کے پڑھنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے. اگر ثابت ہوتا تو وہ صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بیان کرتے تھے تو وہ کیا اتنی بڑی بات کو بیان نہ کرتے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو جمع کرتے، قرآن پاک پڑھاتے اور کھانا کھلاتے، کیا حضور کو حضرت خدیجہ سے محبت نہیں تھی؟ اس کے بعد حضور کے کتنے صحابہ کا انتقال ہوا، پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی برسی نہیں منائی، کیونکہ دین کا طریقہ نہیں ہے. یہ بات کے لوگوں نے اپنے حلوے مانڈے کے لیے طریقے بنائے ہوئے ہیں کہ ہمیں بکرا مل جائے، مرغا مل جائے، بریانی مل جائے اور سب کچھ چلتا رہے. دین میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے. دین میں یہ ہے کہ انتقال ہو گیا، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے میں کیا لکھا؟ فرمایا کہ میرے جو لوگوں کا مجھ سے تعلق ہے وہ اپنے طور پر روزانہ تین مرتبہ مجھے قل ھو اللہ پڑھ کے بخش دیں. بس ہو گیا. تو دین میں جو چیزیں ثابت نہیں ہیں ان کو دین سمجھ کے کرنا یہ بہت غلط ہے. اگر اللہ کا عشق اللہ کے خوف کے دائرے سے نکل جائے تو وہی بدعت بن جاتا ہے. بدعت وہ عشق ہے جو حدود خشیت سے تجاوز کر جائے، پھر وہ قانون کا پابند نہیں رہتا. جیسے چاہو عشق کرو اور صحیح سنت و شریعت کے راستے کو کہتا ہے یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں. تو میرے حضرت نے یہ فرمایا، یسعا سے عشق ثابت ہوا، وہوا یخشا، اور وہ ڈر بھی رہے تھے، دوڑ بھی رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں ڈر بھی رہے تھے. تو فرمایا وہوا یخشا سے عشق کو پابند شریعت اور حدود شریعت کا قیدی بنا کر اللہ نے بتا دیا کہ جو ہم سے محبت کرے گا اور حدود شریعت کو توڑے گا یا حدود سنت کے دائرے سے خروج ہوگا تو اس کا عشق غیر مقبول ہوگا، مردود ہوگا. فرمایا علم قبول ہوتا ہے عمل سے، عمل قبول ہوتا ہے اخلاص سے، اور اخلاص قبول ہوتا ہے جب سنت کے مطابق ہو. اس کی مثال ابھی دی، عصر کے بعد کوئی نفل پڑھنا ہے، علم ہے کہ نفل پڑھنا بہت ثواب ہے، اس پر عمل بھی کر رہا ہے، اخلاص سے بھی کر رہا ہے، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، قبول نہیں ہے. تو حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے تفسیر پر کوئی تفسیر پر حال آ گیا کہ یسعا سے عشق اور وہوا یخشا سے خشیت و خوف ثابت ہوتا ہے. یعنی عشق ایسا ہو جو خوف کے دائرے میں ہو، ایسا عشق نہ ہو کہ بے خوف ہو جائے. کوئی کہے یہ تو بڑی مشکل باتیں ہیں، تب بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، کیا کم نعمت ہے؟ کس کے سننے سے ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں؟ تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، کس کو سمجھ میں آتا ہے؟ لیکن ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے محبوب کا کلام پڑھا جا رہا ہے. تو واضح باتیں، کیونکہ حضرت والا کا جو واز ہے یہ علماء بھی تھے اس میں، حضرت والا کے اپنے اساتذہ بھی تھے، تو واضح باتیں علماء کے لیے ہوتی ہیں. تو کچھ ہو سکتا ہے کہ کسی کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ایک اللہ والے تھے، وہ بیان کر رہے تھے اور جس زبان میں بیان کر رہے تھے سامنے والے کو پتا ہی نہیں تھا کیا بیان ہو رہا ہے، لیکن وہ جھوم رہے تھے. کسی نے کہا کہ آپ کیوں جھوم رہے ہیں، آپ کو تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ ارے میرے رب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کیوں مزہ مجھے نہیں آئے گا؟ تو اللہ کا جو عاشق ہے، اس صاحب نے بتلایا کہ مصر کے ایک صاحب گئے، مصر کے کوئی وزیر گئے کسی کافروں کے ملک میں، وہاں کے صدر تھے، کیا تھے میرے ذہن میں نہیں ہے. تو انہوں نے اسلام کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرنا، کہنا یہ اسلام یہ وہ، کہ اگلے دورے میں آپ سے بات ہوگی. اگلے دورے میں وہ اپنے ساتھ ایک بڑے قاری صاحب کو لے کر گئے. قاری صاحب بھی پریشان کہ مجھے اگر ان کو لے جانا تھا تو عرب کے ممالک میں لے جاتے، یہاں غالبا ماسکو جانا تھا، یہاں میرا کیا کام مجھے لے جا رہے ہیں. جب اجلاس ختم ہو گیا، کہا آپ نے پچھلی مرتبہ اسلام کے بارے میں باتیں کی تھی نا، کہاں کب دیکھو اسلام کیا ہے. ان قاری صاحب سے کہا قرآن پاک پڑھو، یہ اللہ کا کلام ہی ایسا ہے، کلام پاک پڑھو. اب جب قاری صاحب نے کلام پاک پڑھنا شروع کیا تو وہ کفار بھی رو رہے ہیں، دہریے وہ کفار بھی رو رہے ہیں. پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو آپ لوگ؟ کہا پتہ نہیں اس کلام میں کیا خاصیت ہے کہ ہم سے اپنے آنسو برداشت نہیں ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ حضرت والا نے فرمایا، وہ حضرت اللہ تعالیٰ نے جب سب سے عہد لیا تھا کہ جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پشتوں میں تھے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا، کفاروں نے بھی کہا تھا، دہریوں نے بھی کہا تھا بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں. کہ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی دین کی بات سنتا ہے تو کتنا بھی گناہگار ہو اس کے آنسو نکل آتے ہیں. تو فرمایا کہ یسا سے عشق اور وہوا یکسا سے خشیت اور خوف ثابت ہوتا ہے، یعنی عشق ایسا ہو جو خوف کے دائرے میں ہو، ایسا عشق نہ ہو کہ بے خوف ہو جائے. اس لیے حضرت حکیم بالامت تھانوی نے فرمایا کہ شیخ کی محبت کو عظمت کے ساتھ جمع کرنا چاہیے، ایسی محبت نہ ہو جیسی بیوی سے یا اماں سے ہوتی ہے، بلکہ ابا والی محبت ہو. اماں کو تو بیٹا اماں چما بھی کہہ دیتا ہے کہ اماں چما کھانا دو، لڑ بھی لیتا ہے، مگر ابا کو کبھی ابا چبا نہیں کہتا، کہیں ابا چبا نہ ڈالے. تو شیخ کے ڈنڈے سے بھی ذرا ہوشیار رہنا چاہیے. محض محبت ہوگی تو نالائکی اور گستاخی ہونے کا اندیشہ ہے. حضرت حکیم محمد لکھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں میں مشغول رہے اور اللہ کا ایک پیارا بندہ آیا، اس سے آپ نے منہ پھیر لیا. واقعہ یہ ہوا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سرداروں کو سمجھا رہے تھے دین کی بات، اور دل میں یہ تھا کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے تو ان کی وجہ سے ان کے ساتھ پورے پورے ان کی جماعتیں ایمان لے آئیں گی. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے، وہ سامنے سے آئے. ان کو پتا نہیں تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہیں، تو انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیے. تو اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی. اس پر حضرت والا فرما رہے ہیں کہ کیا وجہ تھی، یہ ناگواری کیوں ہوئی؟ وہ فرما رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں میں، یہ ایسی آیت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم سے ترجمہ دیکھ کر قرآن پاک حل کر لیں گے، ان سے پوچھو اس آیت کا مطلب کیا ہے، خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اور وارے ہمارے شیخ اور وارے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ کتنا مشکل مضمون اور کیسے پیارے انداز سے، ابھی آپ واقعی دیکھیے گا کیسی پیاری پیاری مثالوں سے، آسان آسان مثالوں سے سمجھا رہے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ایسے موقع پر کہا جاتا ہے اولئک آبائہم فجئنی بمثلہم، یہ ہمارے آبا و اجداد روحانی، لاؤ ہمارے آبا و اجداد جیسے کوئی اور کہ جو دین کو اتنے مزیدار اور اتنے پیارے انداز سے سمجھا سکے. فرمایا کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں میں مشغول رہے اور اللہ کا ایک پیارا بندہ آیا، اس سے آپ نے منہ پھیر لیا؟ آپ نے کیوں اعراض کیا؟ بعض نالائک ایسے ہیں جو حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بخشتے، حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بخشتے. اور لوگ کہتے ہیں کیا تفسیر لکھی ہے انہوں نے، کیا ان کے علوم ہیں، کیسے زبردست طریقے سے انہوں نے قرآن کی آیت کو سمجھایا ہے. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں شوگر کوٹڈ دین ہوتا ہے، آسان اور سلو پوائزن جس کو کہتے ہیں، ہلکا ہلکا زہر، ہلکا ہلکا زہر دیا جاتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ دین کا علم ہے، بڑی نالج ہے، بڑا علم ہے. اگر علم یہی علم ہے تو ان سے زیادہ علم کفاروں کے پاس ہے. ہمارے جامعہ شب المدارس میں جب میں تعلیم کے تیسرے سال میں تھا تو ہالینڈ کا یا جرمنی کا ایک سفیر آیا تھا، انگریز پینٹ شرٹ میں، ہمارے استاد تھے مولانا نعمت اللہ صاحب، وہ وکیل بھی تھے، وکالت بھی کی ہوئی تھی. تو حضرت والا مولانا مدد صاحب دامت برکاتہم نے کہا آپ ان کے ساتھ ہو جائیں، اور اللہ نے ان کو علم بھی بہت دیا تھا. تو اب وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ انگریز کہتا ہے باتوں میں کہ لا اکراہ فی الدین، مولانا دین میں سختی نہیں ہے. اب ان سے کیا بحث کرتے، واقعی دین میں سختی نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں دین میں داخل ہونے میں سختی نہیں ہے، لیکن جب دین میں آ گئے تو اس کے احکامات پورے کرنے ہیں. اب وہ صاحب جو تھے وہ مدرسہ دیکھ رہے ہیں اور پوچھا کہ ہدایہ کون طلبا پڑھتے ہیں، ہدایہ عالم کی جو طلبا کو فقہ حنفی کی اہم کتاب ہے، ہدایہ اس درجے میں مجھے لے چلو. تو ہمارے استاد نے جو عالم کے چھٹے سال میں تھے، یعنی عالم ہونے میں سے دو برس رہ گئے تھے، وہاں لے گئے اور ان طلبا سے پوچھنے لگے مجھے اس کا مطلب بتاؤ. انگریز، ان کو سب پتا ہے، سب چیزیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں، اگر یہی علم ہے تو ان سے بڑا عالم کون ہے؟ ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگ ان کو پھنسائیں اور ان کا علم حاصل کریں. جا کر دیکھیے یورپ میں سب چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں میں مشغول رہے اور اللہ کا ایک پیارا بندہ آیا, اس سے آپ نے منہ پھیر لیا. آپ نے کیوں اعراض فرمایا, کیوں منہ پھیر لیا, ناگواری کیوں ہوئی؟ کہاں صحابی اور کہاں کافر مقبوض, کہاں کافر مبغوض اور مردود؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ناگوار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد یہ ہوا. آپ دیکھیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا علم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد یہ ہوا کہ صحابی تو اپنا ہی ہے, دشمنان اسلام کو مسخر کرنا چاہیے. یہ تو اپنا ہی ہے, کہاں بھاگ کر جائے گا؟ جب آج کا مرید 1400 برس گزرنے کے بعد کا مرید اپنے شیخ نکال دے وہ نہ نکلے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق وہ حضور کے نکالنے پر نکل جائیں گے, ایسے عاشق تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتہاد یہ ہوا, صحابی تو اپنا ہی ہے, دشمنان اسلام کو مستقر کرنا چاہیے. وہ بڑے معزز لوگ تھے, اگر یہ کافر سردار مسلمان ہو جائیں گے تو جتنے ان کے متبعین ہیں وہ بھی اسلام لے آئیں گے, اسلام پھیل جائے گا. یہ آپ کا اجتہاد تھا. اب آگے سنیے, اجتہاد میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر اجتہاد صحیح بھی ہو تو بھی ثواب ملتا ہے, اور اگر اجتہاد میں خطا ہو تو بھی ثواب ملتا ہے. دیکھیے اگر صحیح ہے تب بھی ثواب ملے گا, اور ایک جگہ روایت میں آتا ہے کہ اگر اجتہاد صحیح ہوا تو دو نیکیاں ملیں گی, ایک محنت کرنے کی اور ایک صحیح بات کرنے کی, اور اگر اجتہاد میں غلطی ہو گئی تو پھر ایک ہی نیکی ملے گی کہ اجتہاد تو کیا. تو فرمایا کہ اسی طرح مسئلہ ہے کہ کوئی مفتی کہ کوئی مسئلہ پوچھے اور وہ اپنے طور پر پوری تحقیق کر کے محنت کر کے مسئلہ بیان کر دے, پھر مسئلہ بیان کرنے میں غلطی ہو جائے تب بھی ان کو ایک نیکی ملے گی, تب بھی ان کو ایک نیکی ملے گی کہ انہوں نے محنت تو کی, اور اگر صحیح مسئلہ بتا دیا تو ڈبل نیکی مل جائے گی. یہ آپ کا اجتہاد تھا. اجتہاد میں ضابطہ یہ ہے اگر اجتہاد صحیح ہو تو بھی ثواب ملتا ہے, اور اگر اجتہاد میں خطا ہو تو بھی ثواب ملتا ہے, بشرطے کے اخلاص. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کا کیا کہنا؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عبس و تولى ان جاءه العمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه ذكرى اما من استغنى فانت له تصدى. اس آیت میں بھی عتاب کیوں ہوا؟ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اب حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے وجہ یہ لکھی ہے, ایک طرف طلب تھی, صحابی کے اندر طلب تھی, اخلاص تھا, پیاس لے کر آئے تھے, اور دوسری طرف طلب اور پیاس کا وجود ہی نہیں تھا. تو ایک شخص پیاس سے مر رہا ہے اور دوسرا اکڑ پھوں کر رہا ہے کہ ہمیں آپ کا پانی نہیں چاہیے, تو ایسے وقت میں اسی کو پلا دینا چاہیے جو شدت پیاس سے مر رہا ہو, عاشقانہ اضطراب میں مبتلا ہو, اور جو استغنا کر رہا ہو تم اپنا پانی لیے رہو, ہمیں تم تمہارا پانی سے باز آئے, اس کو پانی پلانا اس وقت میں مناسب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ لکھی ہے کہ اگر کسی حکیم کے پاس دو مریض آ جائے, ایک ہیضے کا مریض ہے, شدید اضطراب میں مبتلا ہے, مرنے کے قریب ہے, دوسرا کھانسی زکام میں آیا, مسکوم ہے, چھینکیں آ رہی ہیں, تو حکیم اور ڈاکٹر کا اجتہاد یہ ہوگا کہ پہلے ہیضے والے کو بچا لیا جائے, پھر زکام والے کو شربت بنفشہ دیا جائے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد یہ ہوا کہ میں کفر کے ہیضے والے کو پہلے دوا دے دوں, پھر صحابی کو شربت بنفشہ بعد میں دے دوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی تنبیہ فرمائی کہ آپ کا اجتہاد اس وقت صحیح ہے اگر اس ہیضے والے کو پیاس اور طلب ہوتی, مر رہا ہے مگر طبیب کو گالیاں دے رہا ہے. لہذا کتنا ہی شدید مریض ہو اگر اس میں استغنا ہو اور کبر ہو تو وہ لائق کرم نہیں ہوگا. صحابی کو اگرچہ زکام والا مرض تھا, کفر والا مرض نہیں تھا, لیکن اللہ نے یہ تنبیہ فرمائی کہ وہ آپ کے لائق کرم ہے, اس لیے وہ طلب اور پیاس لے کر آیا ہے. اگرچہ اس کا مرض خفیف ہے لیکن وہ قابل التفات اور قابل توجہ ہے, اور کفار کو فالج کا مرض شدید نہیں بلکہ اشد تھا, لیکن چونکہ وہ پیاس اور طلب کے دائرے سے خارج تھے, آداب طلب اور آداب پیاس کو ظاہر نہیں کر رہے تھے, اس لیے اس بے ادبی کی سزا میں ناقابل التفات تھے. سبحان اللہ, یہ ہے قرآن پاک کے علوم کی حلاوت اور لذت. لیکن میں یہ ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہیں خون، میں یہ ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہیں خون، کیوں میں کسی کو مفت دوں میں میری مفت کی نہیں۔ اب بتائیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن پاک کا ترجمہ ہمارے لیے کافی ہے، اس کی تفسیروں کی ضرورت نہیں ہے، ان سے ذرا اس آیت کا مطلب پوچھیں۔ ایک دفعہ ایک کتب خانے میں کھڑا ہوا تھا، ایک صاحب آئے اور کتب خانے والے سے کہتے ہیں کہ مجھے وہ عربی کی ڈکشنری دو، وہ لغت کی کتاب دو جس کے ذریعے میں قرآن پاک کو حل کر لوں۔ قرآن پاک حل ہو جائے گا لیکن گمراہ ہو جائے گا۔ آج وہ دن یاد آتے ہیں کہ شیخ شاہ عبد الغنی صاحب کے ساتھ ہم کیسے کھانا کھاتے تھے، جیسے پانچ دن میں ایک پلیٹ میں گوشت آیا، جیسے پانچ دن میں ایک پلیٹ میں گوشت آیا۔ اب پانچ آدمی پہلے سے تھے، پانچ اور آ گئے۔ حضرت انکار نہیں کرتے تھے کہ جاؤ بھائی اپنے اپنے گھر جاؤ، بلکہ فرماتے تھے بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، سب لوگ بیٹھ جاؤ، اور ایک پلیٹ میں آلو یا سبزی، سویا ایک پلیٹ میں دال اور روٹی چاول وغیرہ، تو ایک ایک چمچہ سبزی یا گوشت سب کو ملتا تھا۔ ہم لوگ اپنی پلیٹ میں رکھ کر آخر تک کھاتے نہیں تھے، اس کو دیکھ کر اس کیف سے کھاتے چلے جاتے تھے کہ آخر میں آخری لقمہ اس کو ملا کر کھائیں گے، اپنے معدے کو اور نفس کو خوش کرتے تھے۔ سبحان اللہ کیا سبزی ہے، واہ رے سویا، واہ رے دھنیا۔ حافظ مصطفیٰ بھی اس میں شامل تھے، حافظ مصطفیٰ اور ہم لوگ آپس میں ترکیب لگاتے تھے کہ گوشت سامنے رکھو، اگر پہلے کھا لیں گے تو بعد میں دال نگلنی پڑے گی، اس کو دیکھتے رہو آخر میں منہ میں ڈالیں گے۔ یہ حضرت والا کے مجاہدے تھے۔ اور فرمایا اور آج کل خانقاہ میں میرے دسترخوان پر دیکھو مرغے اور مچھلی، کباب اور پلاؤ، مالی مال چلا آ رہا ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو کھلانے کے لیے کتنا انتظام فرماتے ہیں۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں جس سے ان لوگوں کا دینی فائدہ بڑھ جائے گا جو مجھ سے محبت کا تعلق رکھتے ہیں، کہ میری جوانی کے مجاہدات پر میرے شیخ مولانا شاہ ولی الحق صاحب دامت برکاتہم کی گواہی کافی ہے، جو انہوں نے اپنے بھائی اسرار الحق سے حیدرآباد سندھ میں فرمایا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی ابرار الحق نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے کہ پہلے زمانے میں مریدین اپنے شیخ کی خدمت کس طرح کیا کرتے تھے، جو میں نے کتابوں میں پڑھا تھا وہ میں نے اختر میں دیکھ لیا۔ حضرت کو سب یاد ہے، حضرت پلپوری کا اعظم گڑھ میں ڈاکٹر عبد القادر صاحب کے ہاں رات کا قیام تھا، اور میں کوٹلہ میں اپنی سسرال سے یہاں خانقاہ آیا، ایک گاڑی رات کو 11 بجے آتی تھی، یہاں آ کر پتا چلا شیخ تو یہاں نہیں ہے، شیخ اور حضرت ہردوئی دونوں اعظم گڑھ چلے گئے ہیں جو یہاں سے 30-40 میل ہے۔ تو حضرت کو موجود نہ پا کر مجھے ایسی گھبراہٹ ہوئی، میں یہاں ٹھہرا نہیں، فوراً اسٹیشن چلا گیا، رات بھر پلیٹ فارم پر رہا۔ 3 بجے رات کو دوسری گاڑی آئی جو اعظم گڑھ جاتی تھی، اس نے 1-1.5 گھنٹے میں اعظم گڑھ پہنچا دیا۔ ابھی اذان میں 1 گھنٹہ باقی تھا، چپکے سے جا کر حضرت کی چارپائی کے پاس بیٹھ گیا جہاں حضرت سو رہے تھے، مولانا ابرار الحق صاحب بھی کچھ فاصلے پر سو رہے تھے۔ حضرت کی نیند کا یہ حال تھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھل جاتی تھی اور اللہ اللہ کر کے دوبارہ سو جاتے تھے، گویا اللہ کا ذکر حضرت کے لیے غذا بن گیا تھا۔ بس جیسے ہی حضرت نے اللہ اللہ کہا، میں نے کہا السلام علیکم، حضرت نے تعجب سے فرمایا ارے تم اس وقت کیسے آ گئے، ابھی تو رات ہے، صبح بھی نہیں ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کی تلاش میں پھول پور گیا تھا، وہاں آپ کو نہ پا کر بے چین ہو کر دوسری گاڑی سے یہاں آ گیا۔ پھر میں نے ایک شعر پڑھا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے صبا، اس ہرن سے جو ظالم چوکڑی مار کر بھاگتا جا رہا ہے، ہم اس کو جنگلوں اور پہاڑوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، کہہ دے کہ پہاڑوں اور جنگلوں میں تو کہہ دو کہ پہاڑوں اور جنگلوں میں تو نے میرے سر کو کہاں کہاں سرگردہ کیا۔ آپ کی محبت میں پھول پور گیا، آپ وہاں نہیں تھے، میں رات بھر جاگتا رہا اور اب یہاں آ گیا ہوں۔ تو حضرت بہت خوش ہوئے، کیا دعا دی ہوگی۔ یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن درس مثنوی مولا روم میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد حضرت والا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت والا ہردوئی کے کان میں کچھ فرمایا۔ حضرت والا نے فرمایا کہ بعد میں حضرت والا ہردوئی نے مجھ سے فرمایا کہ اب تم کہیں نہیں جایا کرو، میں روزانہ اس زمانے کی باتیں 1960 سے پہلے کی. میں روزانہ تمہیں ہر مہینے تمہیں 60 روپے بھجوا دیا کروں گا. حضرت والا نے فرمایا کہ اس وقت کہ یہ 60 روپے بھی بہت ہوتے تھے. فرمایا کہ میرے اہلیہ کی زمینیں تھی جس سے کچھ اناج وغیرہ آ جاتا تھا. ان بوڑھوں کا مجھے بلانا جنہوں نے میرا وہ زمانہ دیکھا ہے. اگرچہ میں اپنے مجاہدے کا انعام نہیں سمجھتا, انعام صرف اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, کیونکہ کسی نعمت کو اپنے مجاہدات کی طرف نسبت کرنے کو حکیم الامت تانوی نے کفران نعمت اور ناشکری قرار دیا ہے. ان بعض المغترین من الصوفیاء والسالکین ینسبون کمالاتہم الی مجاہداتہم فہذا عین الکفران. بعض الو فریب خوردہ بدو قسم کے صوفی اور سالکین اپنے کمالات اور عطائے حق کو اپنے مجاہدے کی طرف منسوب کرتے ہیں. ہم نے اتنی محنت کی ہے تب اللہ نے ہمیں نوازا ہے. نعوذ باللہ, اللہ کی عطا اور انعام کو اپنے مجاہدے کی طرف منسوب کرتے ہیں. فرمایا یہ عین ناشکری ہے, کیونکہ اللہ کی غیر محدود عظمتوں کا حق ہمارے محدود مجاہدات ادا ہی نہیں کر سکتے, اور ہر مجاہدے پر فی لگ سکتا ہے, اعتراض ہو سکتا ہے. لہذا اس بات کو سمجھ لو کہ حق تعالیٰ کی عظمت غیر محدود کا حق بندوں کی طرف سے ادا ہونا ناممکن ہے. اور سنیے ایک آیت کی تفسیر حضرت والا کی بیان فرمودہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں. مال حضرت کا ہے, زبان میری ہے, دادا کا مال پوتے کو سنا رہا ہوں, یعنی حضرت والا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مال ان کے پوتے مفتی عبداللہ پھولپوری صاحب کو سنا رہا ہوں. مال حضرت کا ہے, زبان میری ہے, دادا کا مال پوتے کو سنا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا صحابہ کی شان میں یہ آیت ہے, سیما ام پی وجوہی من اثر سجود. صحابہ کی عبادت کے انوار جو راتوں کو ہوتے تھے وہ ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہے ہیں. سجود سے مراد یہاں عبادت ہے, راتوں کی تہجد وغیرہ. تو نماز کو سجدے سے کیوں تعبیر کیا گیا جبکہ سجدہ تو جزء صلاۃ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے, عربی بلاغت میں اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں, یعنی تسمیۃ الجزء باسم الکل اور تسمیۃ الکل باسم الجزء. اب یہ باتیں علماء ہی سمجھتے ہیں, یعنی میرے بیت العلوم کے استاد اور میرے اتنے ساتھی بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں, ہم نے زیادہ کتابیں نہیں دیکھی. لیکن جو یہ زبان بول رہا ہوں یہ حضرت کی کرامت ہے, شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے. جتنی تصنیف وغیرہ ہیں سب حضرت کی کرامت ہے. میں جب عرب جاتا ہوں تو میرے شیخ حضرت مولانا شعب الحق صاحب دامت برکاتہم عربی میں مجھ سے تقریر کراتے ہیں. میرے مدرسے میں 12 ملکوں کے طلبہ پڑھ رہے ہیں, نائجیریا, لیبیا, الجزائر, مراکش وغیرہ. یہ اس زمانے کی بات ہے, اب کچھ حالات کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہے. جب ہم لوگ حضرت والا سے جڑے تھے اور مدرسے میں پڑھتے تھے تو ملیشیا کے طلبہ اور دوسرے مختلف ممالک کے طلبہ ہوتے تھے, فرانس کے بھی ہوتے تھے, نائجیریا, لیبیا, الجزائر, مراکش وغیرہ, جو عربی بولتے ہیں. اسی طرح جب عرب سے تبلیغی جماعت والے آتے ہیں اور میری عربی سنتے ہیں تو کہتے ہیں یا سیدی شیخ, تو حضرت کے الفاظ تھے جب راتوں کی عبادت کے انوار الہیہ سے صحابہ کا قلب کا پیمانہ بھر جاتا تھا, تو پیمانہ قلب سے چہرے پر جھلکنے لگتا تھا اور آنکھوں سے چھلکنے لگتا تھا. اسی کو شاعر کہتا ہے, تاب نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں, تاب نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں, ان کی جھلک بھی تھی میری چشم پر آب میں. جس اللہ کے لیے آنسو نکلتے ہیں ان آنسوؤں میں اللہ کی تجلیات ہوتی ہیں, اور اگر وہ آنسو کسی دنیاوی معشوق کے لیے نکلیں تو اس میں مردہ پن اور بدبو بھی رہتی ہے. تو حضرت کی تفسیر کا کمال دیکھیے, چونکہ میں نے حضرت کو کبھی کتاب دیکھ کر تقریر کرتے نہیں سنا, لہذا جب میں نے روح المانی میں اس آیت کی تفسیر دیکھی جس کے لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پوری کائنات میں اس سے بڑی کوئی تفسیر نہیں ہے, جبکہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے زمانے میں اتنے غریب تھے کہ خود فرماتے ہیں, کنت اطالع فی نور القمر فی کثیر من اللیالی شہری. میں چاند کی روشنی میں پڑھتا تھا, تیل کا پیسہ بھی نہیں تھا, اور جب میری کتاب روح المانی تصنیف ہوئی تو وہی امیر لڑکے جو میرا مذاق اڑاتے تھے میرے جوتے سیدھے کرنے لگے. تفسیر لکھنے میں محنت بھی کتنی کی, کہ جب سورہ یونس کی تفسیر لکھی تو اس دریا میں گئے جس میں مچھلی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکلا تھا. اتنا سفر کیا, اس دریا کو دیکھا, مچھلیوں کا بھی مشاہدہ کیا, ان کی سائز, ان کے منہ کی پیمائش سب دیکھ کر پھر جا کر تفسیر لکھی. کتنی محنتیں کی تھی. اللہ اکبر. اب تفسیر اول معنی کی عبارت سنیے جس کی عبارت بہت مشکل ہوتی ہے. علماء بنگلہ دیش نے کہا کہ اختر حافظ مثنوی بھی ہے اور حافظ روح المعنی بھی ہے. اس عبارت کی کوئی کیا قدر کرے گا اگر عربی پڑھے ہوئے نہ ہو. اگر یہ مولوی عبداللہ آج اس خاندان میں نہ ہوتے تو میں یہ علمی باتیں کس کو سناتا. یہ اللہ تعالیٰ نے میری آبرو رکھی. اس شہر میں ان کے ذریعے سے دین کی اشاعت ہو رہی ہے. تو روح المعنی میں اس آیت کی تفسیر بعینی میرے شیخ کی اردو کی عربی تھی. میں اشش کر گیا کہ واہ, میرے شیخ کو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے تو حضرت بالکل ناواقف تھے. کتاب دیکھی تک نہیں تھی. میری زندگی میں تو کچھ دیکھتے ہی نہیں تھے. جو آسمان سے عطا ہوتا تھا اسی کو بیان کرتے تھے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیما کیا چیز ہے. ہوا نور ہوئی یظہر علی وجوہ العابدین یبدو من باطنہم الی ظاہرہم. یہ ایک نور ہے جس کا اللہ کے عبادت گزار بندوں پر ظہور ہوتا ہے, جو ان کے باطن سے بھر کر ظاہر میں آ جاتا ہے. بس کیا کہیں, میرے دل سے پوچھو کہ مجھ پر کیا کیفیت طاری ہوئی. واہ رے میرے شیخ, اور اس میں تعجب کی کیا بات ہے. اللہ, یہ ہے شیخ کے قدردان. اس میں تعجب کی کیا بات ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کو جس اللہ نے دیا اسی اللہ نے میرے شیخ کو بھی عطا کر دیا. فرق یہ ہے کہ انہوں نے عربی میں فرمایا اور میرے شیخ نے اردو میں, لیکن میرے شیخ نے زیادہ چشتیت اور زیادہ عاشقانہ انداز میں بیان کیا کہ پیمانہ قلب جب اللہ کی انوار اور تجلیات سے بھر جاتا ہے تو چہرے سے جھلکنے لگتا ہے اور آنکھوں سے چھلکنے لگتا ہے. اس وقت یہ بات یاد آ گئی, کچھ سوچ کر نہیں بیان کیا. اور آپ ہی کے بابا اور آپ ہی کے دادا کی بات اختر نقل کر رہا ہے. آپ کے خاندان کا ایک اتنا خادم مولوی عبداللہ کے دادا اور بڑے بابو اور چھوٹے بابو کے بابا کی بات پیش کر رہا ہوں. آپ دونوں کو تو سفر کا موقع نہیں ہے, لیکن مفتی عبداللہ سے پوچھو جس شہر میں چند دن قیام ہوتا ہے وہاں کیا کیفیت ہوتی ہے, کیسے لوگ محبت کرتے ہیں. پھر میں یہ شعر پڑھتا ہوں. چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں, چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں, یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے. میں کہتا ہوں اختر کو دیکھ لو. میں نے کتابیں زیادہ نہیں دیکھی نہ پڑھی, لیکن آج بڑے بڑے علماء اور فضلاء دیوبند میری باتیں نوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت پھول پوری کی کرامت دیکھنی ہو تو اختر کو دیکھ لو. خود میرے فارسی استاد مولانا سعید صاحب نے فرمایا کہ کیا تم نے فارسی کسی اور سے بھی پڑھی ہے, کیسے مثنوی مولانا روم جیسی مشکل کتاب کو فارسی سے اردو میں تم نے کر دیا. پھر اسی وزن پر میرے اپنے فارسی زبان میں چار پانچ سو اشعار کا ہونا, جس پر علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے شعر اور مولانا روم کے شعر میں کچھ فرق معلوم نہیں ہوتا, یہ سب میرے شیخ کی کرامت نہیں تو کیا ہے. اس کا قصہ یوں ہوا, ایک مرتبہ مولانا شاہ رخ صاحب نیو ٹاؤن مدرسے میں مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف فرماتے. اختر بھی حاضر تھا. اسی اثنا میں نے مثنوی شریف پیش کی. جب مولانا بنوری نے اسے کھولا تو میرا شعر لکھا تھا, اہل دل آنکس کی حق را دل دہت, اہل دل آنکس کی حق را دل دہت, دل دہت اورا کی دل را می دہت. تو مولانا بنوری نے میرے فارسی شعر کو مولانا رومی کا شعر سمجھا. میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ میرا شعر ہے. تو فرمایا لا فرق بینک و بین مولانا روم. مولانا روم اور اختر کے شعر میں کچھ فرق معلوم نہیں ہوتا. اب اس شعر کا مطلب بھی سن لو. اللہ والوں کو اہل دل کیوں کہتے ہیں؟ دل تو سب کے سینے میں ہوتا ہے. انہیں اہل دل اس لیے کہتے ہیں, وہ اللہ پر اپنا دل فدا کرتے ہیں جس سے ان کا دل قیمتی ہو جاتا ہے، جس چیز کا استعمال قیمتی ہوتا ہے تو وہ چیز بھی قیمتی ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک اینٹ ہے، اس کو کسی نے پیشاب خانے میں لگا دیا، اب اس کی قیمت کو ذہن میں رکھ لیجئے، اس جیسی اینٹ مسجد میں اللہ کے گھر میں لگا دی اور ایک اینٹ مسجد نبوی میں قبول ہو گئی، جہاں 50,000 کا ثواب ملا، یا بیت اللہ میں لگا دی جہاں 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے۔ تو اینٹ وہی ہے، ساخت وہی ہے، میٹیریل، قیمت، دام سب ایک جیسا ہے، لیکن استعمال سے اس کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو اپنی جوانی، اپنے حیات کو اس خالق حیات پر جس رفتار، جس معیار، جس کمیت اور جس کیفیت سے کوئی فدا کرتا ہے، اس سے اس کی زندگی قیمتی ہو جاتی ہے۔ ایک دن تو سب کو مرنا ہے، جب ہمارے بڑے چلے گئے تو ہمیں بھی جانا ہے، لیکن اپنی زندگی کو خالق زندگی پر، اس حیات کو خالق حیات پر، جس کیفیت، جس کمیت اور جس رفتار سے ہم فدا کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی عطا حق سے ہمیں مالا مال کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دنیا میں کسی انسان کے لیے کوئی مرتا اور فدا ہوتا ہے تو وہ شخص اس کا زندگی بھر احسان مند اور شکر گزار ہوتا ہے کہ ہمارے پرانے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ صاحب نے لکھا ہے کہ ان کا کل بورڈ کا پیپر ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دے۔ دس ممالک میں 50,000 کا بیان سنا گیا ہے، اور عبد الواسع علی خان کی آنکھوں کے لیے دعا کی درخواست رکھا ہے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔